بسم الله الرحمن الرحيم. نواں پارا اور دسواں پارا دو پارے تلاوت کیے گئے ہیں. آٹھویں پارے کے آخر میں انبیاء کے واقعات اور ان کی قوموں کے واقعات مختصر بیان کیے گئے. تو نویں پارے کے شروع میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ, اس کے ایک رکو پہلے سے ختم ہو کے دوسرا رکو پہ وہ مکمل ہوا. ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں, نصیحت کے لیے ہیں. اور ہمیشہ رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے اور رسول ہمیشہ دلیل بھی دیتے رہے ہیں. کوئی رسول صرف دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ہر رسول اپنے دعوے نبوت کے ساتھ دلیل نبوت یعنی معجزہ بھی ضرور دکھاتے ہیں. مگر چونکہ کافروں کے دلوں پہ مہر ہو جاتی ہے تو باوجود پروف اور دلیل سامنے آنے کے پھر بھی وہ نہیں قبول کرتے رہے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بہت تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے میں پھر بیسیوں واقعات ہو جاتے ہیں. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے فارغ ہوئے یعنی فرعون سے مناظرہ ہوا, مباحثہ ہوا, مقابلہ ہوا, اور پھر بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر یعنی ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ان کی قوم کے بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں, ان پر ایمان لانے والی قوم بھی بنی اسرائیل. تو یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل لے. تو خود اس نکلنے کے بعد بے شمار واقعات پھر پیش آئے ہیں. سنانچہ ان واقعات کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ بھی بیان فرمایا گیا ہے. اتنے سارے واقعات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی فرعون سے. تو سمندر پار کرنے کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے دریا میں سے, فرعون اور فرعون کے لوگ ڈوب گئے اور بنی اسرائیل نجات پا گئے. اور اس سے پہلے کتنے معجزے دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے, عصا کا معجزہ تھا, ید بیضا کا معجزہ تھا, جادوگروں کے سامنے پورے جادوگروں کی جادو کو نگل جانے کا معجزہ تھا, پھر طوفان اور جراد اور قمل اور غفاد, مینڈک کا, خون کا, جوؤں کا اور جراد ٹڈیوں کا, یہ سب بہت سے معجزے پیش آئے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط فرمائے تھے. لیکن اس قوم کے ساتھ اس کا مزاج ہے, مینٹیلٹی جو ہے وہ پڑھیے آپ. جیسے دریا پار کر کے پہنچے تو انہوں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ ایک بت کو وہ پوج رہے ہیں. موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو. یہ مینٹیلٹی تھی وہاں. سب دیکھنے کے باوجود اندھے کے اندھے رہتے تھے. خوب ڈانٹا موسیٰ علیہ السلام نے, کہنے کہ یہ کیا جہالت کی حرکت کرتے ہو, یہ ہے وہ ہے. خیر اور وعدے انعامات یاد دلائے. اس کے بعد ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تورات لینے کے لیے. بھائی تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنا, اب اللہ کی عبادت کیسے کرنا, کیا اس کی تفصیلات ہیں, میں جا کے بک لے کر آتا ہوں. اللہ نے طور پر ان کو بلایا کہ تم ہمارے پاس 30 دن روزے رکھو اور 30 دن اعتکاف کرو, راتوں میں عبادت کرو, دن میں روزہ رکھو, تو ہم تم کو تورات دیں گے. موسیٰ ثلاثین لیلہ. جب 30 دن ہو گئے تو 10 کا اور اضافہ کیا, واتممناہا بعشر, اور 10 کا اضافہ کیا تو 40 دن اور 40 راتیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس میں وہاں ٹھہرایا. اسی دوران جو ہے وہ واقعہ پیش آیا جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی. وہ مشہور واقعہ بیان کیا گیا یہاں پر. اللہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھ سکتے, لیکن حضرت موسیٰ نے اصرار فرمایا. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم پہاڑ کو دیکھتے رہو, میں پہاڑ پہ اپنے تجلی ڈالوں گا یعنی اپنے نور کا اثر ڈالوں گا تھوڑا سا. اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہ گیا تو چونکہ وہ بہت مضبوط چیز ہے وہ رہ گیا تو شاید تم بھی دیکھ لو گے. اب اگر وہی برداشت نہیں کر سکا تو میرا تو اس کا قصور ہے, ہم کیا کریں, دیکھنے والے کا قصور ہے, دکھائی دینے والے کا تو کوئی قصور نہیں. جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ہو گیا, چکنا چور ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب وفاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار آپ پاک ہیں, ہم لوگ ہی کمزور ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے آپ کو, ہم توبہ کرتے ہیں. یہ واقعہ پیش آیا. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہم کلامی سے بھی مشرف فرمایا اور پھر تورات بھی دی. یہی پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے نبوت دی تھی, یہی ان کو عصا کا معجزہ دیا تھا جو سانپ بن جاتا تھا, یہی ید بیضا کا معجزہ دیا تھا پہلے, اور اب 40 دن کے اعتکاف کے بعد میں ان کو تورات عطا فرمائی. ادھر ایک دوسری کہانی ہو گئی. یہ 40 دن جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تھے تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, سامری اس کا نام تھا. وہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے تو فرعون اور اس کے لشکر بھی آ رہا تھا, فرعون پیچھے تھا. تو جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کو لا کے فرعون کے بازو کھڑا کرے اور اس کو تیز دوڑنے لگائے, چونکہ کمپٹیشن میں دوڑتا ہے نا گھوڑا گھوڑے کو دیکھ کے, تو اس کے ساتھ میں دوڑا دیا جبرائیل علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو. چونکہ اگر زیادہ لیٹ ہو گئے تو وہ جو ٹائم تھا سمندر کے ملنے کا وہ گڑبڑ ہونے کے چانس, تو اس لیے فرعون کو جو ہے نا تیز بھگانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا گھوڑا وہ کھڑا کر دیا. تو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی خصوصیت یہ تھی کہ جہاں اس کا پیر پڑتا تھا اس گھوڑے کے پیر ہٹتے ہی وہاں ہریالی آ جاتی تھی ریت پر. تو سامری یہ دیکھ رہا تھا کہانی بنی اسرائیل کے لیے, اس کو خاص چیز ہے یہ. اس کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھا لی نشانات قدم پہ سے, یہ اپنے پاس جمع کے رکھ لیا. جب یہ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ادھر کچھ نہ کچھ مشغولیت چاہیے تھی نا قوم کو, تو اس نے یہ کیا کہ جو زیورات وغیرہ تھے سب جمع کیے گئے, جس کے پاس جو زیور ہے لاؤ. اس کے دماغ میں آئی بات, اس نے پگلا کے ایک بچڑا بنا دیا, گائے کا بچہ بنا دیا, اور وہ جو اپنے پاس میں مٹی رکھا ہوا تھا نا تو وہ جو ہے وہ اس کے منہ میں ڈال دیا. ڈالتے اس نے بولنا شروع کر دیا. تو ایک تو یہ اس نے شعبدہ کیا, پلس مزید اس میں بےودگی یہ کی کہنے کے, یہ تو اے دیکھو خدا کا موسیٰ کا خدا یہاں ہے, موسیٰ بھولنے مان گیا انہیں, الہ موسیٰ ہذا الہکم و الہ موسیٰ, یہ تمہارا بھی الہ ہے معبود ہے اور یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے, اور موسیٰ بھول گیا وہاں تو طور پہ آ گئے, وہ تو یہاں پہ آگے بیٹھا ہوا ہے. اگنے والا قوم نے وہ پوجا شروع کر دی. اتنے کامن جاہل تھے, مطلب موٹی موٹی باتوں سے جو ہے نا متاثر ہو جاتے تھے اور فوراً پوجنا شروع کر دیا اس بت کو. وہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ بولتا ہوتا تھا صرف آواز کرتا تھا وہ. چنانچہ بعد میں قصہ پیش آیا اس کا, موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو خیر ادھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ موسیٰ تمہارے پیچھے تمہاری قوم فتنے میں پڑ گئی, ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا. یہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض تھے اور کہنے لگے کہ تمہیں اتنی کیا جلدی تھی, میں نے کتنی کون سی لمبی مدت تم سے نکال دی, اور پھر یہ کہ میرا بھائی ہارون جو ہیں ان کے بڑے بھائی تھے, وہ بھی پیغمبر تھے, وہ میں چھوڑ کے گیا تھا تمہارے بیچ میں, اور دنیا والا تم نے ان کی بھی نہیں مانی. ادھر ہارون علیہ السلام پہ ناراض ہو گئے اور ان کی داڑھی پکڑ لی اور سر کے بال پکڑ لیے, جلالی روتے ہی تھے, کہیں گے تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیا ہوا, قوم بت پرستی میں کیسے پڑ گئی. اور انہوں نے کہا کہ میرے امی کے بیٹے, چونکہ اما کا حوالہ دینے سے ذرا محبت زیادہ آتی ہے نا, انہوں نے کہا کہ میری اما کے بیٹے, قوم نے مجھے مجبور کمزور کر دیا اور میرے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے, آپ مجھے ان دشمنوں کے سامنے ذلیل مت کیجیے اور میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں. جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے روکا لیکن یہ خود باز نہیں آئے. خیر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور پھر انہوں نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بہت سخت سزا تجویز ہوئی جو اس سے پہلے دوسری جگہ پر مذکور ہے. ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ غلطی ہو گئی توبہ کر لو, اللہ معاف فرما دے, کیسی بھی کتنے بھی غلطی ہو جائے شرک بھی ہو جائے توبہ کر لو تو معاف جائے. شرک معاف کب نہیں ہوتا, بغیر توبہ کے مرنے سے نہیں معاف ہوتا. اگر شرک کر کے آدمی توبہ کے بغیر مر گیا تو پھر معاف نہیں ہوگا, لیکن مشرک ہو کافر ہو بحریہ ہو اگر توبہ کر لے وہ تو معاف ہے. ان کے پاس یہ ہوا کہ نہیں, جب یہ جو بدتمیزی ان لوگوں نے کی ہے ایک دوسرے کو قتل کرے گا, ایک دوسرے کو قتل کرنا, جو اپنی جان پہچان کا رشتہ دار ہے وہ اس کو مارتے جانا, بے حساب لوگ مروائے. پھر آخر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر آدھے لوگوں کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بقیہ کو ان کی قتل پر توبہ قرار دے دیا, کنسیڈر فرما لیا کہ چلو پورا ان کی توبہ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سمجھا بجا کے کہ یہ تورات میں لے کر آیا ہوں. اتنا سب کچھ ہوا, کتنا سرنڈنگ ہونا تھا, کتنا عاجزی ہونی چاہیے تھی, کہنے کہ یہ کیا شوریٹی ہے کہ یہ اللہ میاں کی کتاب ہے, بتانے آپ کس لیے ڈالا ہے, موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو چن کے لے گئے، چلو اچھا وہاں اللہ کی بات سنواتا ہوں، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، وہاں جا کے ان کو طور پہاڑ پہ حاطف غربی نے کہا کہ یہ ہماری کتاب ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، فرشتے نے ندا دی، اللہ ہماری کتاب ہے، اس کو لو، اس پر عمل کرو. تو کہنے لگے موسیٰ کون بول رہا ہے؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله، جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں. مطلب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، طور پہاڑ گل کے راکھ ہو گیا، یہ چپدی چپدی کا شوربہ، ہم یہ بول رہے ہیں کہ جب تک ہم اللہ پاک کو نہیں دیکھیں گے مانیں گے نہیں. لن نؤمن لك حتى نرى، بس ایسی زور سے ڈانٹ پلائی جبرائیل علیہ السلام نے کہ سب اسی وقت مر گئے، پورے 70 مر گئے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پروردگار یہ بڑی عجیب قوم ہے، اگر میں جاؤں گا تو کہیں گے کچھ دال میں کالا ہے، مروا کے آیا ہے، مانیں گے نہیں اور پلٹ جائیں گے. اگر ان کو مارنا تھا آپ کو تو پہلے ہی مار دیتے، اب یہاں لا کے مارنا تو بالکل مسئلہ ہمارے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، لہذا ان سب کو زندہ کرو آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو زندہ کیا، پورے 70 کے 70 پھر زندہ ہو گئے. اس کے بعد کہا کہ اچھا تورات پہ عمل کرو. کہنے کہ اس میں تو بہت مشکل احکام ہیں، کیسا کریں گے ہم، ہم سن تو رہے ہیں لیکن ہم سے ہوگا نہیں، یہ اتنا سب کچھ ہونے. یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات تفصیل سے قرآن پاک میں اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ کتاب جس کو دی گئی اس کا ذہن کیسا ہونا چاہیے، اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، اور پچھلی قوموں کا مزاج کیسا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہی خصوصیت ہے کہ ان کا مزاج ویسا نہیں ہے، ایسے بے ادب، ایسے بدتمیز، ایسے بےہودے، ایسے بے یقینی کی کیفیت کرنے والے، نبی کے ساتھ ایسی گستاخی کرنے والی یہ امت کبھی بھی نہیں ہوئی. نبی کے ساتھ اتنی عظمت اور عقیدت اور محبت اس امت کے گنہگار سے گنہگار کو ہے کہ نبی کے لیے جان قربان کر دے گا ان کے ادھر کے. وہاں تو یہ ہے کہ سامنے ان کے ساتھ میں بےہودگی ہوتی رہتی تھی. اچھا اب ہوا، یا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ تورات پہ عمل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہاڑ تھا اس کو ان کے سر پہ اٹھا دیا، ایک بالی سر پہ کر دیا، لینا ہے کہ ہم یہ چپکا دوں زمین پہ. رفعنا فوقکم الطور، طور پہاڑ ہی سر پہ اٹھا دیا، نہیں مانتے 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 وہ خاموشی سے لو اور اس پر عمل کرو. خذوا بقوہ واذکروا ما فیہ، مضبوطی سے پکڑنا اور اس پر عمل کرنا. وہ اپنا پوری کہانی لے کر ان لوگوں کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بہت واقعات پیش آئے اصل میں. تو اس اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات بنائے بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا. جب آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے استغفار کیا اور امت کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سب کے لیے، بھائی کے لیے بھی، پھر اللہ سے یہ دعا کی کہ پروردگار آپ ہمیں دنیا اور آخرت میں حسنہ عطا فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا میرا عذاب جو ہے نا میں جس کو چاہوں گا دوں گا، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ میری رحمت سب کو وسیع ہے. اب جو تم دعا کر رہے ہو کہ مجھے دنیا اور آخرہ میں حسنہ ملے، تو میں یہ حسنہ خاص لوگوں کو دینے والا ہوں. دنیا اور آخرت کا حسنہ، بھلائی ہے نا، ہم بھی ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ کن کو ملنے والی ہے وہ چیز. فسألتموها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، تقوی اختیار کرنے والوں اور زکات دینے والوں اور ہماری تمام آیتوں اور احکام پر ایمان لانے والوں کو وہ چیز ملنے والی ہے. اور یہ ان لوگوں کو ملنے والا ہے دنیا اور آخرہ کا حسنہ جو اتباع کریں گے اس رسول کی، جو نبی ہیں جو امی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں اللہ پاک اور ان کی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ میں حسنہ تقوی والوں کو، ایمان والوں کو، زکات دینے والوں کو اور نبی امی رسول پر اتباع کرنے والوں کو دینے والا ہوں. ان کے ذمے بھی یہ تھا کہ ان کو بتا دو کہ میرے رسول کی اتباع تمہارے ذمے ہے اگر حسنہ چاہتے ہو تو. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع فرما دیا اسی بیان کے بیچ میں. اس کو کہتے ہیں گفتگو یا در حدیث دیگر، دوسرے کی بات کہتے کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی خوبیاں اور آپ کی کمالات اور آپ کی رسالت و نبوت کو اللہ پاک مرج فرما رہے ہیں، یہاں پہ کس ایک خاص انداز میں داخل کر رہے ہیں. جو آدمی عربی کی گرامر سے واقف ہے وہ بہت انجوائے کر سکتا ہے کہ کیا کس پیارے اسلوب میں اور کتنے اچھے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ پاک نے داخل فرمائی. یہ فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط جو حسنہ جن کو ملنے والا ہے وہ کہ اتباع کریں گے اس رسول کی جو نبی ہوں گے جو امی ہوں گے. امی کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جس کو علم دینے کے لیے وسائل علم سے مستغنی رکھا گیا ہو. مینس آف علم، مینس آف نالج، علم کے جو سورسز ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، ان کی ضرورت جس کے لیے نہ ہو اس کو امی کہتے ہیں. امی جاہل کو نہیں کہتے، امی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ کو جاننا ہے تو کیا کرنا ہے، پڑھنا آنا چاہیے، لکھنا آنا چاہیے، لکھنا پڑھنا ہے تو کیا کرنا، استاد ہونا، تختی ہونا، قلم ہونا، کاغذ ہونا، حروف شناسی ہونا، الفابیٹ ہونا، مرکب ہونا، مفرد ہونا، یہ سب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم آپ کو ڈائریکٹ دیتے ہیں. یہ ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے آپ کا نام، آپ کا لقب امی ہے. کسی کوئی آپ کا استاد نہیں، کسی سے لکھنا پڑھنا آپ نے نہیں سیکھا، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے دیکھ کے، لیکن علم حضور نے فرمایا کہ سارے اولین اور آخرین کا علم مجھے عطا فرما دیا گیا ہے. سب سے زیادہ علم والے، ان کے علم کو کسی کے علم سے کم توڑ نہیں سکتے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی تناسب نہیں ہے. ساروں کا علم، پیغمبروں کا بھی، غیر پیغمبروں کا بھی، سارے علم، سب سرکاروں کے علم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے، اولین اور آخرین کے. تو فرمایا کہ اتباع کریں گے اس رسول کے جو نبی ہیں، امی ہیں، جن کے حالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تورات انجیل میں بہت تفصیل سے ہے. یا امرهم بالمعروف، جو لوگوں کو معروف کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے اور پاک چیزوں کو حلال بتائیں گے. ویحل لهم الطیبات، حضور کا کسی چیز کو حلال بتانا اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے، حلال بتانا خود یہ دلیل ہے کہ وہ پاک ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو حرام بتائیں گے. آپ کا کسی چیز کو حرام بتانا وہ اس کے خبیث ہونے کی دلیل ہے، مزید اس میں انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں خباثت ہے کیا، حضور نے حرام بتا دیا وہ خبیث ہے، اس کی پہچان ہی وہ ہے. اور لوگوں کی گردنوں پہ جو بوجھ پڑ گیا ہے، اور ان کی گردنوں میں جو توک پڑ گئے ہیں، زنجیریں پڑ گئی ہیں، اس کو ہٹائیں گے. اس جملے کی تفسیر میں یہ ہے کہ مختلف قسم کے رسم و رواج معاشرت کے اندر جو آ جاتے ہیں، سوسائٹی کے اندر، کلچرل اور ثقافت کے، شادی بیاہ کے، اور اپنی عزت بنائے رکھنے کے، لوگوں کے بیچ میں ایک خاص قسم کا، ایک خاص چیزیں وجود میں آیا کرتی ہیں معاشرے میں، ان سب چیزوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا. فالذین آمنوا بھی، تو اب جو لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، اور جو آپ کی تعظیم کریں گے، اور جو آپ کی نصرت کریں گے، اور جو آپ کے نور کی اتباع کریں گے جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہ کامیاب ہوں گے. تو اس میں چار چیزیں بتائی گئیں، ایمان لانا، مان لینا، دل سے تصدیق کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول ہونے کو. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم ہونا، عظمت دل میں ہونا کہ آپ کی ذات سب سے بڑی ذات، آپ کی بات سب سے بڑی بات ہے، آپ کی تعلیم سب سے بڑی تعلیم ہے، آپ کی روشنی سب سے بڑی روشنی ہے، آپ کا زندگی گزارنے کا راستہ سب سے پاکیزہ، سب سے اچھا، سب سے بہترین ہے، آپ کا دیا ہوا کلچر اور ثقافت سب سے بہترین تہذیب ہے، آپ کی سب سے عظمت کے اندر یہ چیز ہے. اگر اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دی گئی، عظمت نہیں ہوئی. پھر لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس وجہ سے یہاں باضابطہ بیان کیا گیا ہے، جو آپ پر ایمان لائیں اور پھر آپ کی عظمت کریں، تعظیم کریں، ونصروہ اور نصرت کریں اور اتباع کریں. نصرت کرنے کا ذکر الگ ہے، اتباع کرنے کا ذکر الگ ہے. نصرت الگ چیز ہوتی ہے، اتباع الگ چیز ہوتی ہے. نصرت کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری امت پر بھی رکھی گئی ہے، اس ذمہ داری کو نباہنا، اس میں جان و مال لگانا نصرت کہلاتا ہے. اور آسان تعبیر اس کی یہ ہے کہ دین پھیلنے کے لیے، دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے، اور دین کا دفاع کرنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کرنے، اسلام کو پھیلانے، اسلام کو بچانے، محفوظ کرنے کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں جان و مال کا لگانا نصرت کہلاتا ہے. اور اپنے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لاگو کرنا، یہ اتباع کہلاتا ہے. مسلمانوں کے ذمے ایمان لانا بھی ہے، تعظیم کرنا بھی ہے، اتباع کرنا بھی ہے، نصرت کرنا بھی ہے. چاہے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آدمی کو جو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بڑے سے بڑے لیول تک جا کے وہ بھی کرنا پڑے گا، حفاظت اسلام کو پھیلانے کے لیے جو کرنا پڑتا ہے تبلیغ، وہ بھی کرنی پڑے گی، اسلام کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے جو کرنا پڑتا ہے تعلیم، پبلشنگ، بچوں کو پڑھنا پڑھانا، انسٹیٹیوٹ، یہ سارا اس میں ہر وہ چیز جس کا تعلق دین کے پھیلنے اور بچنے سے ہو، یہ اس سے متعلق جو چیز ہوتی ہے وہ نصرت کہلاتی ہے. اور سنت کے مطابق رہنا، کھانا پینا پہننا، نماز پڑھنا، معاملات کرنا، اخلاق برتنا، شادی بیاہ میں سنت کو ملحوظ رکھنا، یہ اتباع کہلاتا ہے. الگ الگ چیزیں ہیں یہ، اور یہ دو الگ الگ حقوق ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا کہ نصرت بھی کریں اور اتباع بھی کریں اور ایمان بھی لائیں اور تعظیم بھی کریں تو پھر یہ کامیاب ہوں گے. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، اور اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے. لہذا اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے اس رسول پر جو کہ نبی ہیں، جو کہ امی ہیں، جو کہ خود بھی اللہ کی باتوں پر اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی اتباع کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس طرح اللہ پاک نے پچھلے زمانے کی قوموں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری رکھا تھا، اور اب بھی ہے. اور آپ کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد تو دوسرے مذاہب آٹومیٹک کینسل ہو چکے ہوتے ہیں. اسلم جو ہے نا، بولنے کو لوگ بولتے ہیں، بقیہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، ایز اے مذہب، ایز اے ریلیجن آسمانی ہے نہیں کوئی، باقی سب فنش ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ پر ایمان شرط تھا، تو آپ کے تشریف لانے کے بعد میں اور کوئی مذہب مذہب کی حیثیت سے نہیں رہتا. ان کی شناخت ہے اپنے مذہبی کتاب والے ہونے کی وجہ سے، مگر مذہبی ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ہے وہاں پہ. اتنا نہیں ہے کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی نجات کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. جن پر آسمانی کتاب اتری وہ سب کے پیغمبر ہیں، ان کی نجات، وہ خود بھی نجات نہیں پائیں گے جب تک کہ حضور کی اتباع نہیں کریں گے. اور یہ کس نے کہا؟ حضور نے کہا ہے، علماء نہیں کہہ رہے، لوگ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر حضرت عمر سے کہ عمر لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوں تو ان کو میری اتباع کے علاوہ چارہ نہیں ہے، ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آسمان سے آخر زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اب اسلام کے آ جانے کے بعد، حضور کے آ جانے کے بعد میں اور کوئی نہیں ہوتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان کر پھر کوئی مذہبی ہوتا ہے یہ تصور نکال دو. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مذہبی نہیں ہو جاتا جب تک اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے پر مذہب کنسیڈر، معتبر ہوتا ہے، قابل قبول ہوتا ہے. ہر نبی پر ایمان لانا پڑتا ہے. ہم بھی کسی نبی کا انکار نہیں کر سکتے، ہم بھی کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیں گے کافر ہو جائیں گے. اللہ کا نبی ہے، اگر نبی کو نہیں مانیں گے تو اللہ جھوٹا ہونا لازم آ جائے گا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے ہی مذہب والے شمار ہوں گے، اور جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ ایک شناخت ہے ان کی پہلے سے. بقیہ کافروں کی قسمیں ہیں، مشرک ایک قسم ہے، مجوسی ایک قسم ہے، صابی ایک قسم ہے، اہل کتاب بھی ایک قسم ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں ہے، اسی نام کے ساتھ ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جو کافر ہیں، یعنی من بیانیہ ہے، یعنی اہل کتاب اور مشرکین، فی ناری جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں اس ملک کے اندر تھوڑا سا کنفیوژن اس اعتبار سے پایا جاتا ہے، مذہب سے قریب ضرور ہیں وہ لوگ، یعنی دوسروں کے مقابلے میں ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اسلام کا تعارف کرانا نسبتاً آسان ہے. ان کو پتا ہے اللہ کیا ہے، ان کو پتا ہے پیغمبر کیا ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے آسمانی کتاب ہوا کرتی ہے، مگر ان کے پاس علم نہیں ہے پورا. علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کنفیوژن کا شکار ہے، غلطی کا شکار ہے. اگر دعوت دی جائے، سمجھایا جائے تو بہت امید ہے کہ وہ ایمان لے آ سکتے ہیں، ان میں اسلام بہت جلدی سے تیزی سے پھیل سکتا ہے. بقیہ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کے بغیر کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد مذہب اسلام ہی ایک مذہب اللہ کا چنا ہوا ہے. مذہب کا تعلق انسانوں کے سلیکشن سے نہیں ہے، انسانوں کے چوائس سے نہیں ہے، مذہب کا تعلق اللہ سے ہے. صاحب مذہب اللہ ہوتا ہے، مذہب آسمان سے آیا کرتا ہے. انہوں نے طے فرما دیا کہ اسلام ہی بس دین ہے جو میرے نزدیک پسندیدہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اللہ کے پاس اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو کنسیڈر ہی نہیں کریں گے کہ یہ مذہبی تھا. یہ بات صاف طور پر اس پورے نئے پارے کے اندر بیان کی گئی ہے بہت تفصیل سے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، قرآن و حدیث کا علم اور نور ہمیں نصیب فرما دیجئے، اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈھال دیجئے، کرم کا رحم کا فعافیت کا معاملہ فرمائیے، مدد فرمائیے، غیب تائید کو شامل حال فرمائیے. اے مولا ہر طرح سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کے مراکز کی، مساجد کی، مدارس کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے. یا اللہ برادران ملک کو بھی ہدایت عطا فرما دیجئے. اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما دیجئے. ہم کو دین اسلام کا سچا عالم بردار، اے اللہ صحیح طور پر اس پر عمل کرنے والا اور اس کا سچا داعی اور اس کے پیغام کو لے کے پوری دنیا میں پھرنے والا بنا دیجئے. کرم کا، رحم کا، فعافیت کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین.